میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو, گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. دل ویراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو,
باغ ارم من جنت.
دل ویراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو, عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو, عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. دل ویراں کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو, عجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو, گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو. گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو, گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو, اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہم کر دو, اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہم کر دو. گناہوں کی خوشی کو خوف محشر سے علم کر دو, گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو, گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو, ندامت سے پھر اپنے دل کو رشک جام جم کر دو, ندامت سے پھر اپنے دل کو رشک جام جم کر دو. گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو, ندامت سے پھر اپنے دل کو رشک جام جم کر دو، خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو، گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو، گر ان کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو، گر ان کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو، فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی غم کر دو، فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی غم کر دو، یعنی گناہوں سے بچنے کا غم جو اٹھاتا ہے وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسے مل جاتا ہے. فلک سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، زمین سے مراد بندہ ہے. جب بندہ نادم ہو کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھتا ہے، ندامت سے آنسو بہا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مل ہی جاتے ہیں، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ. یہ ہے، یہ تو ہے زندگی کا قرینہ. اور خدا سے غفلت کرنا، خدا سے دور رہنا، گناہوں میں ملوث رہنا، یہ جینے کا بدترین طریقہ ہے، برا طریقہ ہے، جانورانہ طریقہ ہے. زندگی تو وہی ہے جو مالک پر فدا ہو جائے، اس کو تو زندگی کہہ سکتے ہیں. اور جو گناہوں میں گزرے زندگی اور اللہ سے غفلت میں گزرے زندگی، وہ جانورانہ زندگی سے بھی بدتر ہے. گر ان کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو، فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی غم کر دو. آخری شعر ہے، خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر دو. ساری نعم یعنی تمام نعمتیں، یعنی اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنا مال، سب کچھ اللہ پر قربان کر دو، تو بھی اللہ مل جائے تو سستا سودا ہے.
خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر دو، رفتر اپنے قلب و جان کو تم نظر حرم کر دو، اور رفتر اپنے قلب و جان کو تم نظر حرم کر دو. خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر دو، رکھ کر اپنے قلب و جان کو تم نظر حرم کر دو، خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو، گناہوں پر ندامت سے تم اپنی چشم نم کر دو.
مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے، جنت میں جنت قرب الہی دنیا میں، جنت قرب الہی دنیا میں. ارشاد فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لیلاؤں سے جان چھڑانا اور مولا سے آشنا کرنا. ارشاد فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لیلاؤں سے جان چھڑانا اور مولا سے آشنا کرنا، قلب و جان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا چپکا دینا کہ کوئی عالم ایک ذرہ اور ایک اعشاریہ اللہ تعالیٰ سے الگ نہ کر سکے، نہ بادشاہت کا عالم، نہ وزارت کا عالم، نہ حسینوں کا عالم، نہ کباب و بریانی کا عالم، کوئی عالم ہمیں اللہ سے بال برابر بھی الگ نہ کر سکے۔ اس طرح ہم اللہ سے چپک جائیں، ان پر فدا ہو جائیں، جیسے چھوٹا بچہ ایک تندرست ماں سے چپٹا رہتا ہے، جب چاہتا ہے دودھ پیتا رہتا ہے، جس کے قلب و جان اللہ سے چپٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق دو جہاں ہیں، تو ایسا شخص ہر وقت دونوں عالم کا مزہ چوسے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ سلاطین کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے وہ ان کے دل میں ہے، لیلاؤں کو حسن دینے والا ان کے قلب میں ہے۔ اس لیے مولا کو پانے والے سارے عالم کے بادشاہوں سے اور سارے عالم کی لیلاؤں سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اختر دو جہاں کی لذت کی دعوت پیش کرتا ہے۔ دیکھیے ملائیت کا یہ راستہ کتنا پیارا ہے۔ عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو تو جنت پاؤ گے۔ آدمی سوچتا ہے کہ جنت تو ادھار ہے، میں کہتا ہوں کہ جنت قرب الہی نقد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت جنت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ خالق جنت قدیم واجب الوجود ہے۔ کہاں اللہ، کہاں جنت، کہاں خالق، کہاں مخلوق؟ جنت مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی زمین پر آپ جنت سے کروڑہا میل دور اگر مولا کو حاصل کر لیں تو یہیں جنت سے زیادہ مزہ آ جائے گا۔ بس یہاں اللہ کا دیدار نہیں ہے، جنت کی فضیلت اسی لیے ہے کہ وہاں مولا کے دیدار کا وعدہ ہے۔ جنت محل دیدار الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت بے مثل ہے، جس کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بے تاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی۔ اس زمین پر جنت سے زیادہ مزہ ملنے لگے گا، بس ایک شرط ہے کہ خدا کو ناراض کر کے حرام مزے مت لو۔ سلوک و تزکیہ نفس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے قلب میں نہ لائیے۔ عاشقوں کے لیے زیبا نہیں یہ کیسا عشق ہے کہ اپنے محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ کو ناراض کر رہے ہو اور حرام خوشیاں ایٹھ رہے ہو اور رزق خدا کا کھا رہے ہو۔ اسی لیے آج ساری دنیا غمزدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ واللہ ثم واللہ ثم واللہ کہ جو اللہ کو خوش رکھ کر جیے گا اللہ اس کے قلب کو ہر حالت میں خوش رکھے گا۔ ناممکن ہے کہ خالق خوشی جس دل میں ہو اور غم اس دل میں داخل ہو جائے۔ اگر سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ اپنے عاشقوں کے دل کو غم پروف کر سکتا ہے۔ تسلیم و رضا کی برکت سے غموں میں بھی وہ اللہ سے راضی رہے گا، غم اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی مرضی پر جان فدا کرنے والوں کو ہر لمحہ ایک نئی جان عطا ہوتی ہے۔ کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اگر خوش رہنا ہے تو اپنے مولا پر مرنا سیکھ لو، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ ارشاد فرمایا کہ مزہ اور چیز ہے اور دل کا سکون اور چیز ہے۔ ایک آدمی مزہ اڑا رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے قلب میں سکون بھی ہو۔ منہ میں کباب، قلب پر عذاب۔ جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اس کے منہ میں کباب ہے، مزہ آ رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب اور قہر کی بارش سے دل پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ منہ میں سوکھی روٹی ہو لیکن دل میں چین اور سکون ہو کہ مولا راضی ہو۔ گناہوں سے سکون نہیں ملتا، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، یہ حضرت والا کا شعر ہے۔ بتوں کے عشق سے یعنی نامحرموں کے عشق سے، بیریش لڑکوں کے عشق سے، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، یعنی گناہوں میں سکون نہیں ہے، گناہوں میں سکون ہوتا تو پاگل کیوں ہو گیا۔ پھر کوئی مخلوق سے چھپ کر اللہ کو یاد کرے، اس کی آہ و فغاں کو کسی نے سنا نہیں، لیکن جب مخلوق میں نکلے گا تو اس کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے سامنے رویا ہے اور اس کے دل میں نور ہے۔ اور کوئی چھپ کر گناہ کرے، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے کی بے رونقی سے اس کے دل کی بے چینی کی ترجمانی ہو جائے گی۔ گناہگاروں کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی نور ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس کا فرق۔ ارشاد فرمایا کہ نفس اور شیطان یہ ہمارے دو دشمن ہیں، اور دونوں کی دشمنی منصوص ہے، یعنی قرآن پاک سے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو مبین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعداء عدوک فی جنبیک۔ لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ شیطان وہ دشمن ہے جو شقی ازلی مردود دائمی ہے، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، یعنی جب سے یہ مردود ہوا ہے ہمیشہ کے لیے مردود ہوا ہے، اس کی کبھی نہ اصلاح ہو سکتی ہے نہ ہی اپنے دشمنی سے باز آئے گا، یہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہے۔ شیطان خارج سے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال کر باہر چلا جاتا ہے، پھر داخلی دشمن بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے، یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار جو تقاضا گناہ کا آتا ہے وہ نفس کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطانی وسوسے اور نفسانی وسوسے میں یہی فرق بتایا ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا وسوسہ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو سمجھ لو کہ یہ نفس ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ شیطان مردود ازلی ہے، اس کی دشمنی بھی دائمی ہے، اور نفس کی دشمنی عارضی ہے، اگر اس کی تہذیب اور تزکیہ و اصلاح کر لی جائے تو یہ ولی بھی ہو جاتا ہے، نفس بھی ولی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ، اور پھر راضیتم مرضیہ ہو جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی، ان النفس لامارۃن بالسوء، وقال تعالی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وقال تعالی، یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس میں حصول ولایت کی صلاحیت ہے، اور شیطان اس صلاحیت سے محروم ہے، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق زندگی میں پہلی بار بیان کیا، اس سے پہلے کبھی دل میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے جن کی اختر نے غلامی کی ہے کہ ہر وقت نئے نئے علوم عطا ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے مفسر نہیں بلکہ سراپا تفسیر بنا دیا۔ اس شعر کی یہ تشریح بھی عجیب ہے، جو اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو ذہن میں نہیں آ سکتی، یعنی کسی اللہ والے سے اگر تعلق کر لے تو نفس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ نفس پھر جو برے برے تقاضے کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، اور پھر برے تقاضے کے بجائے پھر اس کے اچھے اچھے تقاضے کرنے لگتا ہے، طبیعت جو ہے شریعت بن جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ طبیعت شریعت بن جاتی ہے. جب نفس کا تزکیہ ہو جائے معلوم ہو جاتا ہے کہ گناہ سے برائی ہی پیدا ہوگی, گناہ سے ہمارا نقصان ہوگا. جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو بس سمجھو کہ اس کی اصلاح ہو گئی, طبیعت شریعت بن گئی. کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, گناہگار سے گناہگار آدمی کتنا بھی گناہگار ہو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کرا لے اور خود بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بھی بچ جائے گا اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ گناہگار کو ایسی روتا پٹتا اللہ نے نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اس کی اصلاح کے ذریعے اور راستے بھی کھول دیے تاکہ جو شخص اللہ والا بننا چاہے نیکی کا راستہ ہر وقت اس کے لیے کھلا رہے. نیکی کے ہزاروں راستے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں. سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست, اندھیرے کی طرف مت جاؤ, سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست. اللہ کے راستے میں ہزاروں کروڑوں کروڑوں سورج امید کے کھلے ہوئے ہیں. سوئے نا امیدی مرو کہ امید ہاست, کہ نا امیدی کی طرف مت جاؤ. تم کتنے بھی گناہگار ہو, کتنا بھی گناہ کر ڈالتے ہو اور بار بار کر ڈالتے ہو, ہر بار ارادہ کرتے ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, پھر بھی گناہ کر بیٹھتے ہو, تو بھی تم مایوس نہ ہو. تم اللہ کے سامنے اپنا سر رکھے رہو, سجدے میں روتے رہو. اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑو. فرمایا کہ گناہ, بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹتا ہی نہیں, تو ہم نماز پڑھ کے بھی کیا کریں, توبہ کر کے بھی کیا کریں. ہرگز نہیں. گناہ جو بری چیز ہے وہ تو چھوڑا نہیں, اور توبہ جو اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اگر بری چیز نہیں چھوڑ پا رہے تو اچھی چیز بھی مت چھوڑو, لگے رہو. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی. نہیں چھوٹتی لت اگر لت مانے عادت, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی. کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. اب ایک آدمی ہے, اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, کمزور ہے, نفس اس کے اوپر غالب ہوا ہوا ہے, تو اسے گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے, تو پھر بھی وہ مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے, توبہ کرتا رہے. اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ ہزار بار بھی گناہ ہو گیا لیکن ہزار بار ہر دفعہ یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے توبہ کرے گا, معافی مانگے گا, حتیٰ کہ شیطان نے اللہ کے دربار میں مردود ہونے سے پہلے, مردود ہونے کے بعد یہ وعدہ لیا تھا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی جوش رحمت میں قسم اٹھائی تھی, اپنے بندوں کی محبت میں قسم اٹھائی تھی کہ تو بہکاتا رہے گا قیامت تک, تو میں بھی, میرا جو بندہ مجھ سے معافی مانگے گا قیامت تک میں اسے معاف کرتا ہی رہوں گا, کرتا ہی رہوں گا معاف. اس لیے مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, گناہ نہیں چھوٹ رہا تو توبہ بھی نہ چھوڑے, توبہ کرتا رہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بار بار وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا رحم آ جاتا ہے کہ پھر بندے کو وہ جذب کر لیتے ہیں, جذب فرما لیتے ہیں. اور ان کا جذب کیا ہوا, جذب مانے کھینچ لینا. حضرت نے اس کی مثال یہ فرمائی تھی کہ بہت ہی طاقتور میگنیٹ ہے کوئی, بہت طاقتور, اور اس کے آگے جو ہے وہ کوئی کیل یا کوئی لوہے کی چیز رکھ دو تو کتنی طاقت سے وہ کھینچ لیتا ہے کہ اس کو پھر, اور وہ اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے کہ اس کو پھر کوئی دوسری طاقت چھڑانا چاہے تو وہ چھوٹتا نہیں ہے اس سے. اللہ تعالیٰ جو خالق مقناطیس ہیں, سارے عالم کا مقناطیس پیدا کرنے والے, قطب شمالی کا, قطب جنوبی کا مقناطیس پیدا کرنے والے, وہ اللہ جس کو جذب کھینچ لیں گے اپنی طرف, جذب فرما لیں گے, تو یہ نفس و شیطان تو بالکل کمزور بودے دشمن ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کیا بھر کے سارے عالم کا, یہ لیلاؤں کا مقناطیس, سارے عالم کے دولت کا مقناطیس, سارے عالم کے بنگلوں گاڑیوں اور قورمے کباب کا مقناطیس پھر اس کو نہیں کھینچ سکتا, کیونکہ خالق مقناطیس نے اس کو کھینچ لیا. تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے لیکن میرا دروازہ نہیں چھوڑتا, مجھ سے معافی مانگتا ہی رہتا ہے, میرے ہی پاس آتا ہے ہمیشہ روتا دھوتا, تو پھر اللہ کو رحم آ جائے گا, پھر ایسی طاقت اس کو عطا ہوگی, یا جب جذب فرمائیں گے ایسی طاقت عطا ہوگی کہ پھر اس کو شیطان اور نفس, سارے کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے پھر چھڑا نہیں سکتی، اللہ کے راستے سے اس کو ذرہ برابر بھی نہیں ہٹا سکتی. اور شرط یہ ہے کہ ہر بار توبہ ضرور کرے، اور توبہ کی تین شرطیں ہیں، اور اس میں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ توبہ میں رونا تو آ نہیں رہا، گڑگڑانا تو آ نہیں رہا، کیفیت تو بن نہیں رہی، لہذا ہمارا گناہ کیسے معاف ہوگا، اللہ ہمیں کیسے اپنا بنائیں گے. اللہ نے وعدہ تو کیا ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا ندامت کے ساتھ، میں اس کو معافی نہیں کر دوں گا بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لوں گا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین. تو شیطان دھوکہ ڈال دیتا ہے کہ بے شک اللہ محبوب تو بنا لیتے ہیں اپنا، لیکن ہمیں تو نہ رونا آ رہا ہے نہ کیفیت بن رہی ہے، پھر ہم توبہ کیسے کریں اور توبہ سے کیا فائدہ. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر میرے ماں باپ قربان، میری جان، میری عزت آبرو قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، یہ رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، تمہارا کام بن جائے گا. رونا تو اختیاری مضمون نہیں ہے، اپنے اختیار سے آدمی آنسو نہیں نکال پاتا، بلکہ رونا دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل اختیار میں نہیں ہے، کیفیت اختیار میں نہیں ہے، تو رونا نہیں آ رہا تو رونے والی شکل بنا لے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اختیاری کام کر لو، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے گا. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے تاکہ بندہ توبہ نہ کرے اور اللہ سے مایوس ہو جائے اور اللہ سے دور ہو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ دن بھر میں اگر 70 بار ایک ہی گناہ کرے، ایک ہی گناہ 70 بار گناہ کر ڈالے، تو پھر بھی وہ مایوس نہ ہو، جتنی بار توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہر بار اس کا گناہ معاف فرما دیں گے. پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ توبہ ایسا کیمیکل ہے کہ گناہوں کے پہاڑ اڑا دیتی ہے. کتنے بڑے کے بڑے گناہ ہو جائیں، حتیٰ کہ حرم پاک میں اگر زنا بھی ہو جائے کسی سے، لیکن کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. کیونکہ گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی پاکی پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر حرم شریف میں کوئی زنا کر ڈالے خدا نخواستہ، تو حرم کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. گناہ سے نقصان تو ہمارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار فرماتے ہیں، تو چونکہ وہ نفع نقصان سے بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ 70 بار بھی اگر بندہ ایک گناہ کر ڈالے، لیکن ہر بار وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کرتے کرتے ہم تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے فرماتے نہیں تھکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو. ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، جو بار بار توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں کہ یہ بندہ مغلوب ہو جاتا ہے نفس سے، شیطان سے، لیکن پھر میرے ہی دربار میں آتا ہے، پھر مجھ سے التجا کرتا ہے، پھر مجھ سے روتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے گناہ اس کے ساتھ لیب دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ گناہوں کے پہاڑ جو ہے وہ اس کو اڑا دیتی ہے، جس طرح فرمایا کہ بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے، ایسے ہی توبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مومن کو ایسا ہتھیار دیا ہے کہ کتنا بھی شیطان بہکا دے، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، صبح سے شام تک گناہ کرتا رہے، لیکن جب توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دیں گے. اور شیطان پھر یہ دھوکہ ڈالتا ہے، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، بس اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہو سکے تو 2 رکعت وضو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے، کیفیت بنے یا نہ بنے، دل چاہے یا نہ چاہے، تم اپنا اختیاری کام کر لو، کیونکہ کیفیت بننا تمہارا اختیار میں نہیں ہے، تم اپنا اختیاری کام کر لو کہ وضو کرنا ہمارے اختیار میں تھا، پاکی اختیار کرنا ہمارے اختیار میں تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہمارے اختیار میں تھا، اور نماز پڑھ لینا ہمارے اختیار میں تھا، اور رونے والی شکل بنا لینا ہمارے اختیار میں تھا، ہاتھ پھیلانا ہمارے اختیار میں تھا، زبان سے معافی مانگنا ہمارے اختیار میں تھا، اے اللہ سب اختیاری کام تو ہم نے کر لیے، اب باقی کام آپ کا رہ گیا، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ کا وعدہ ہے معاف کر دیں گے، بس آپ معاف کر دیجئے، بس انشاءاللہ تعالی اس کی معافی ہو جائے گی. تو کتنے بھی گناہ ہو جائیں، مایوسی کا راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، تو خوب دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا دو، اور رونا آ جائے تو سبحان اللہ، نہیں رونا آئے تو رونے والی شکل بنا دو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے رونا بالکل نہیں آتا اور مجھ کو بہت اذیت ہوتی ہے کہ میں کبھی روتا نہیں ہوں. تو فرمایا کہ یہ رونا جو ہے آپ کا کہ مجھے رونا نہیں آتا, یہ دل کا رونا ہے جو آنکھ کے رونے سے زیادہ افضل ہے. ندامت اصل میں دل کے گناہ, یعنی گناہ ہو جانے کے بعد اصل توبہ ہے ندامت. ندامت کا ہو جانا اصل توبہ ہے. تو دل میں ندامت ہے, دل رو رہا ہے, اور اسی طرح یہ رو رہا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا. تو فرمایا کہ اصل یہ دل کا رونا آنکھ کے رونے سے بھی زیادہ افضل ہے. دل میں تکلیف ہے. اصل تو جس طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دل جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ مزدوری کرے تو اس کی مزدوری اعلیٰ ہوتی ہے. تو دل جو جسم کا بادشاہ ہے تو اس کی مزدوری یہی ہے. دل کو تکلیف ہو رہی ہے, دل کو غم ہو رہا ہے. جیسے گناہ سے بچنا, ایک ہاتھ کا گناہ ہے, ایک آنکھ کا گناہ ہے, ایک ناک کا گناہ ہے, ایک کان کا گناہ ہے, پیروں کا گناہ ہے, یہ کرنا, اور ایک ہے دل کا گناہ, تو وہ زیادہ سنگین ہے. اور اسی طرح سے دل کا بچانا زیادہ اعلیٰ عبادت ہے. دل کا توڑ دینا, اللہ کی خاطر دل کو توڑ دینا. دل میں گناہ کا تقاضا آیا لیکن اس کو پورا نہیں کیا, دل توڑ لیا, اللہ کا قانون نہیں توڑا, تو یہ دل کی مزدوری ہو گئی. دل کو گناہ سے بچایا, دل پر غم اٹھا لیا لیکن اللہ کا قانون نہیں توڑا. تو بس میرے حضرت نے فرمایا کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے تو آسمان والے کے ذمے ہے کہ زمین والے کو خوش رکھے. ہاں, یہ اصول یاد رکھو کہ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ بھی موجود ہو, عیش و عشرت بھی کے سامان بھی ہو, نوکر چاکر بھی ہو, وزارت بھی ہو, تخت بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے تو چین سے رہنے کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے, عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں. تم کیسے احمق ہو, ہماری تربیت کے لیے فرمایا کہ تم کیسے احمق ہو کہ گناہوں کے ساتھ تم سکون اور چین کو تلاش کر رہے ہو کہ گناہ کر کے ہم کو سکون ہو جائے گا. شیطان بھی لگا رہتا ہے پیچھے, وہ گناہگار کو یہ گناہ کے لیے اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر گناہ نہیں کرو گے تو تم ہر وقت بے چین رہو گے, اور اس سے بہتر ہے کہ تم گناہ کر لو تو تمہیں سکون ہو جائے گا, تمہارے قلب میں جو تقاضا آ رہا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, تو تم گناہ کر کیوں نہیں لیتے. یہیں پہ وہ دھوکہ دے دیتا ہے. تو اس کو خبردار, ہرگز گناہ مت کرو, کیونکہ گناہ میں چین نہیں ملے گا. جس طرح سمندر کا کھارا پانی ہے, پیاس کے اندر اگر کھارا پانی پی لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ گناہوں کا جو پانی ہے یہ کھارا اور کڑوا پانی ہے. یاد رکھو کہ ایک مرتبہ گناہ کرو گے تو اگلے گناہ کے لیے اور زیادہ پیاس بڑھ جائے گی, اور زیادہ تقاضا بڑھ جائے گا. تو دو دفعہ گناہ کر لو گے, تیسری دفعہ تقاضا گناہ کا اور بڑھ جائے گا. تو اگر شروع ہی میں گناہ کے تقاضے کو کچل دو گے تو اگلا تقاضا گناہ کا کم پڑ جائے گا, ہلکا پڑ جائے گا. پھر تیسری بار گناہ کا تقاضا آئے گا, اگر یعنی دوسری بار کے تقاضے کو کچل دیا تو تیسری بار کا تقاضا اور ہلکا ہو جائے گا. اس طرح اپنے نفس کے اوپر انسان غالب ہو جائے گا. گناہ کا تقاضا تو آئے گا لیکن ہلکا ہو جائے, ہلکا ہوتا چلا جائے گا, حتیٰ کہ وہ نفس کی ایسی اصلاح کر لیتا ہے کہ پھر گناہ کا تقاضا نہیں, پھر نیکی کا ہی تقاضا آتا ہے. پھر کہ نیک کام کرو. گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے پیشاب پیخانے سے کتنی نفرت ہے ہم کو, اس سے بھی زیادہ نفرت گناہوں سے مطلوب ہے. گناہ اس سے بھی بری چیز ہے, اس سے بھی گندی چیز ہے. بس یہ طبیعت بن جاتی ہے کہ بھائی اب تو گناہوں سے نفرت ہو گئی, اب ہم جو ہے یہ مردار خوری سے ہم باز آ گئے, اب یہ گندی غلیظ حرکتیں اب ہم نہیں کر سکتے, بے شرمی کی بے حیائی کی, کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. مخلوق سے چھپ کے ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, گناہ کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے, انتقام نہیں لیتے فوراً کہ بندے میرے بندے کو مہلت مل جائے, توبہ کر لے, معافی مانگ لے, ہم اس کو معاف کر دیں. یہ حلم ہے اللہ تعالیٰ کا, پیار ہے بندے کے ساتھ, محبت ہے کہ وہ اپنی محبت کے ناطے سے جو ہے اس سے انتقام نہیں لیتے کہ بھائی کسی طرح معافی مانگ لے تو ہم اس کو معاف کر دیں, پاک صاف ہو جائے یہ. تو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو گناہ کو سختی سے گناہ کے تقاضے کو کچلے, گناہ پر عمل نہ کرے, اپنے نفس کو کے اوپر غالب ہو جائے کہ نہیں تجھے گناہ ہرگز نہیں کرنے دوں گا. اور گناہ یاد رکھو کہ گناہ سے ہمیشہ صحت بھی خراب ہوتی ہے، روحانی صحت بھی خراب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے. گناہ میں سراسر نقصان اور بے چینی اور تنگی ہے، عذاب ہے، اور نیک کام کے اندر سکون ہی سکون ہے، نور ہی نور ہے. اور گناہ کے اندر خوف اور بے چینی لازمی ہے. گناہ کرنے کے بعد گناہگار خوف زدہ رہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے، کسی کوئی دیکھ نہ لے مجھے، میں ذلیل نہ ہو جاؤں. اور نیک کام کرنے والا اطمینان اور خوشی سے رہتا ہے، ہر ایک سے ہنستے مسکراتے ملتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی سکون نہیں ہوتا. اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، تو کتنا انوار سے معمور رہتے ہیں، کتنا خوش رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، چین سے رہتے ہیں. تو ہم چین سے کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ ہم کیوں بے چین اور بے خوف؟ تھوڑی سی دیر کی لذت ہوتی ہے، لذت تو ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہے گناہ میں. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. کیسا عجیب مصرہ ہے کہ یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. لذت تو ہے لیکن ایک تو مجرمانہ ہے، جیسے کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی چوری کا علم کچھ نہ ہو جائے. تو یہ حرام لذت اس نے چوری کر لی، تو یہ لذت تو ہے لیکن مجرمانہ لذت ہے، خوف اس کو بیٹھ جائے گا. تو مجرمانہ، اور پھر یہ کہ تھوڑی لذت ہے، مانتے ہیں ہم کہ لذت ہے لیکن بہت تھوڑی سی ہے. پھر فرمایا کہ مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. یہ مانا معصیت میں، معصیت مانے گناہ، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ کیسی لذت ہے، تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. آخر اللہ کو تو منہ ایک دن دکھانا ہی ہے جا کے، پھر ہم کیا حساب دیں گے؟ اللہ تب سب دیکھ رہے ہیں. تم کوٹری میں چھپ کے گناہ کرو، تم لحاف کے اندر گناہ کرو، تم کونے میں چھپ کے گناہ کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے تم گناہ کرو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. گناہ کی حالت میں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تمہارے صرف آنکھوں کی خیانتی کو نہیں جانتا جو ایک ظاہری حرکت ہے، بلکہ وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر جو گندے ارادے پل رہے ہیں، گناہوں کے منصوبے بن رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، تو یہ اس دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جھانک رہے ہیں، تمہارے برے ارادوں سے واقف ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی جو اللہ بے شمار مخلوقات کو آنکھیں دے سکتا ہے، بینا کر سکتا ہے، وہ خود کیا نابینا ہوگا؟ سارے عالم کو کوئی ایک ذرہ بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. تو ہم کتنا بھی چھپ جائیں، 500 1000 کوٹریوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں، لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، ساری کائنات اللہ کی ہے، سارے کونے اللہ کے، کونا کونا چپا چپا اللہ کا ہے، کہاں تم جاؤ گے؟ اللہ کی کائنات سے باہر بھی نکل جاؤ گے وہ بھی اللہ ہی کا ہوگا. تو اس لیے میرے دوست اور عزیزوں، گناہ کو چھوڑنے میں ہم جان کی بازی لگائیں. یاد رکھو کہ جب تک جان کی بازی نہیں لگائیں گے گناہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. شیطان اس قدر غلبہ ڈال دیتا ہے، نفس پھر اس کے تقاضے کرتا ہے اور گناہ کروا کے ہی چھوڑتا ہے. تو اس طرح گناہ چھوٹے گا کہ جان کی بازی لگاؤ، کہ جیسے کوئی جان لینے آ رہا ہے تو آپ کس قوت کے ساتھ بھاگو گے؟ کہتے ہیں بھئی ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اور سستی آ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے سستی آ جاتی ہے. میرے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ حیدرآباد کے چڑیا گھر میں حضرت شیر دیکھنے گئے. حضرت کو شیر دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیرانہ مزاج کے تھے، اور شیروں کی ہمت فرماتے تھے کہ شیرانہ ہمت کیا کرو، مردانہ وار ہمت کیا کرو. تو شیر کو دیکھنے جاتے تھے. ایک مرتبہ حیدرآباد کے چڑیا گھر میں دیکھنے گئے تو وہاں دیکھا تھا جاتے وقت کہ ایک آدمی بیساکھی پہ، جو لنگڑا تھا بیچارہ، اس کی ٹانگ نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا. وہ بھی آیا ہوا تھا چڑیا گھر میں، تو اچانک اعلان ہوا کہ چڑیا گھر میں جو شیر کا پنجرا ہے وہ کھلا رہ گیا ہے، آپ لوگ اپنی جانوں کی خود حفاظت کریں، غلطی سے وہ شیر کا پنجرا کھل گیا ہے اور شیر باہر آ سکتا ہے اور کسی کو بھی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہی لنگڑا آدمی سب سے پہلے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا چڑیا گھر سے باہر نکلا. تو اب کیسے ہمت آ گئی، جبکہ ٹانگ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمت آ گئی. تو معلوم ہوا کہ ہمت تو ہمیں اللہ نے دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتے. اللہ جب ماں کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ ایک چھوٹا بچہ اس سے جو 2 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اس سے 10 کلو وزن ماں اٹھوا سکتی ہے, ماں کی غیرت گوارا کرے گی, ماں کی رحمت گوارا کرے گی, تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ کیسے طاقت سے زیادہ بندے کو کام دے سکتے ہیں. اب دیکھ لو کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں, اس مہلک بیماری کا وائرس پھیل رہا ہے, تو چونکہ جان کا ہمیں خطرہ ہے, دیکھ لو کتنی آسانی سے ہر آدمی گھر میں بیٹھنے پہ مجبور ہے, ہر آدمی گھر میں رہ رہا ہے, باہر نکلنے کو منع کر رہا ہے. ہمارے بعض جاننے والے ہیں, ان کو کچھ ہوا بھی نہیں, ابھی بیچارے 1 مہینے سے نظر بند ہیں اپنے گھر میں, اور ورنہ کیا ہے کہ مستیاں, ادھر ہوٹل میں جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, آج فلاں جگہ کھانا کھانے جا رہے ہیں. ارے بھائی مت نکلو, ارے اس کے بغیر ہمارا ٹائم کیسے پاس ہوگا. آج شادی کی تقریبات ہے, ولیمے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے ہال بک ہو رہے ہیں, کئی کئی لاکھ روپے کے ہال بک ہو رہے ہیں, کئی کئی لاکھ کا کھانا ہے, پھر اس میں پٹاخے, آتش بازیاں اور نمائش کے سینکڑوں چیزیں اور فضول خرچیاں کتنی. اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اب کر کے دکھاؤ ولیمہ, اب کرو ذرا کروڑوں پہ خرچ کرو. نہیں, اب عقل آ گئی یہاں کہ نہیں بھائی, جان کا خطرہ ہے اس میں, اب باہر نہیں نکلنا ہے, اجتماع نہیں کرنا ہے, اور یہ نہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. اب گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سینیٹائزر بھی لگا رہے ہیں اور ماسک بھی لگا رہے ہیں. کہہ دو کہ بھائی ذرا پردہ کر لو, بری بات ہے, شریعت میں پردہ فرض ہے, اپنے چہرے کو چھپا لو. جی ذرا دکھائیے گا, شریعت میں کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے, ذرا دکھائیے ہم کو, ذرا ثابت کیجئے. اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرونا وائرس ہے, ذرا آپ ماسک لگا لیجئے. کسی نے دیکھا ہے کرونا وائرس کو؟ مجھے کوئی بتا دے, کوئی جو سائنسدان ہیں, ڈاکٹر ہیں, تحقیقات کر رہے ہیں, وہ شاید انہوں نے دیکھ لیا ہے, لیکن عام آدمی کو تو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح علماء بزرگوں نے دیکھ لیا کہ چہرے کے پردہ نہ ہونے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے, گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, تو انہوں نے پردے کو فرض قرار دے دیا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے. اب بتائیے کہاں ہے قرآن شریف میں؟ اور سائنسدان سے جا کے ذرا پوچھو, ابھی ذرا ٹیسٹ کرانے چلے جاؤ اپنا اسپتال میں, وہ کہے گا جی آپ کو پازیٹو ہے کرونا, آپ ذرا ایڈمٹ ہو جائیے. کوئی ہے مائیکل لال جو ڈاکٹر سے کہے ذرا مجھے دکھاؤ میرے اندر کرونا وائرس کا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا, بلکہ وہ کانپنے لگے گا, تھر تھر کانپنے لگے گا, ڈاکٹر کی خوشامد کرے گا کہ بھائی ذرا ہمارا اچھا علاج کرو, ذرا ہماری دیکھ بھال کرو. اور یہاں علماء بڑے بڑے بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرو, چہرے کا پردہ فرض ہے, یعنی ضروری ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ذرا دکھائیے کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں, کہاں لکھا ہے حدیث پاک میں, کون سی حدیث میں ہے. وہاں تحقیقات چاہیے, اس لیے کہ ایمان کی قیمت نہیں ہے. ایمان کی قیمت ہوتی تو کہتے بھائی ٹھیک ہے, بزرگوں نے کوئی بات محسوس کی ہے اور کوئی بات ہے اس کے اندر, چہرے کے پردے کے اندر. حالانکہ چہرے کا پردہ ہے, اگرچہ موجودہ صورت اس کی یہ ہے کہ ہم نقاب لگانے کو کہتے ہیں, اسکارف پہننے کو کہتے ہیں, اور پہلے زمانے میں نقاب اگرچہ نہیں بھی ہوتا تھا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کھلے منہ چلتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ حج کے زمانے کے اندر ہم اپنی چادر کو گھونگھٹ نکال کے رکھتے تھے, اور وہ زمانہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا, شروع ہوا تھا, اس زمانے میں کوئی آنکھ اٹھا کر کسی غیر عورت کو دیکھنے والا نہیں تھا. اس لیے کہ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, اپنے بزرگوں کی برکت سے مجھے بات دل میں آئی, کہ اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر صحابہ قربان ہو جاتے تھے, جان سے فدا تھے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے کتنی سنتیں ہیں جو صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا, کہ آپ اس طرح ہاتھ باندھتے تھے, اس طرح جو ہے وضو کیا کرتے تھے. ایک ایک عمل کو صحابہ نے محفوظ کیا اور ایک ایک عمل پر صحابہ نے اپنی جان دے دی. حتیٰ کہ اگر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا تو حضور کی سنت پہ ہی ہوتا تھا, کہ ایک صحابی کہتے تھے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے, ایک صحابی کہتے تھے میں نے اس طرح دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے. تو ان میں اختلاف ہوتا تو تھا, لیکن کس بات پہ ہوتا تھا؟ کہ وہ سنت کے عاشق ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو ہے یہ حضور کی سنت زندہ تھی کہ ہر آدمی جو ہے نگاہ نیچی کر کے چلتا تھا. کیسے اوپر کر کے چل سکتا تھا جبکہ وہ اپنی جان, عزت, مال, آبرو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر قربان کرنے کو تیار تھے, پھر وہ کیسے نگاہ اٹھا کے چلتے؟ پردہ تھا ضرور, لیکن اب اس زمانے میں جانوروں کی طرح لوگ چلتے ہیں, اونچا منہ کر کے ادھر ادھر اٹھا کے, تو ضرور نقاب ضروری ہے, نقاب لگانا ضروری ہے. تو اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دکھائیے ہمیں کہاں ہے چہرے کا پردہ، دکھائیے ہمیں، تصویروں کے اوپر کر رہے ہیں. ارے بھائی تصویر دیکھ لو کہ کتنا فتنہ پیدا ہو گیا تصویر سے. تصویر سے یہ ہو رہا ہے، واٹس ایپ کا استعمال، یوٹیوب کا استعمال، فیس بک کا استعمال، اس سے بدنگاہیاں تو الگ ہو رہی ہیں اور معاشقے بھی چل رہے ہیں. یعنی شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے سے حرام عشق بھی لڑا رہے ہیں، شادی بھی ہوئی ہوئی ہے پھر بھی کسی عورت کو کوئی دوسرا مرد پسند آ گیا، مرد کو کوئی دوسری عورت پسند آ گئی، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور حتیٰ کہ ناچاقی ہوتے ہوتے طلاق دے دی، گھر بھی ٹوٹ گیا، گھر کو بھی آگ لگ گئی، بچوں والے گھر کو آگ لگ گئی. یہ آئے دن ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی وہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں. کہیں صاحب اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، لگے رہیے بھائی آپ، مت بات مانیے، دوسروں کی بزرگوں کی بات مت مانیے. بہرحال یہ لمبا قصہ ہو گیا، تو بات تو صرف اتنی ہو رہی تھی کہ بھائی اللہ اور رسول پر ہم قربان ہو جائیں، اور یہ زندگی دی ہی اسی لیے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. دیکھ لیجئے اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کثیر عمل نہیں فرمایا کہ تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادہ تہجد کون پڑھتا ہے، زیادہ تلاوت کون پڑھتا ہے، ساری ساری رات کون جاگتا ہے. بتائیے ہم جاگ سکتے ہیں ساری رات؟ بہت کوئی کسی نے کیا ایک رات جاگ لے گا، اس کے بعد تو اس کا حشر ہو جائے گا. ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں، فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ اگر ساری رات جاگ کے فجر پڑھ بھی لی تو ظہر کی نماز قضا ہوئی، قضا نہیں بھی ہوئی تو جماعت سے گئے. تو یہ ساری رات نفل عبادت کی، نفل کے چکر میں واجب کو خطرے میں ڈال دیا، واجب چلا گیا، فرض کو قضا کر دیا، یہ حال ہو جاتا ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے مشقت نہیں دی زیادہ، اتنا آسان کر دیا پرچہ کہ دیکھو تم ہمیں ناراض نہ کرو، گندے کام مت کرو، گناہ مت کرو، بس ہم تم سے راضی ہیں، تم اتنا تھوڑی سی عبادت کر لو، فرض واجب سنت موقعہ کتنی رکاتے ہیں دن بھر میں، تم یہ تھوڑا سا کام کر لو. زکات اگر ہم تمہیں مال دیں تو زکات دے دینا، ورنہ تم نہیں دو مال، نہیں زکات دو. حج فرض کیا تو اس پہ کیا جس پہ مال ہے، جس کو استطاعت ہے، نہیں ہے مال اس پہ کوئی حج فرض نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی رہو، کوئی مواخذہ نہیں ہے تم پہ، بلکہ تمہارے اندر دل میں تڑپ ہے، نیت ہے کہ ہمیں بھی اللہ مال دیتا اور ہم حج کرتے تو تمہیں گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب مل جائے گا، گھر بیٹھے ہی عمرے کا ثواب مل جائے گا. اگر تم یہ تمنا صدق دل سے تمنا کرو کہ پورا پہاڑ سونے کا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے، احد پہاڑ کے برابر سونا، تو ہم سب کا سب خیرات کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتے ہیں. اگر تم اپنی نیت میں سچے ہو تو میں احد پہاڑ سونے کا خیرات کرنے کا اللہ ثواب دے دیں گے. کتنا آسان اللہ نے رکھا ہے، کمائی کرنا کتنا آسان ہے اور گوانا بھی آسان ہے. ذرا سا گناہ کیا، بدنگاہی کی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بدنگاہی ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے، اور کوئی تعجب نہیں کہ ایک لاکھ تہجد کا نور لے جائے، اس لیے کہ نور جمع مشکل سے ہوتا ہے اور ضائع بہت جلدی ہو جاتا ہے. دیکھ لیجئے کہ ٹنکی میں پانی بھرنا ہو کتنی مشکل سے بھرتی ہے، اور ذرا سا اس میں سوراخ ہو گیا، ٹوٹ گئی یا ٹونٹی کھلی رہ گئی، راتوں رات وہ سارا کا سارا مال ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، میرے حضرت کا ہمیشہ سے یہی فرمان ہے، اسی پہ حضرت نے محنت کی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے پر پوری پوری محنت صرف کریں اپنی. ہاں بہت سے لوگ وظائف کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بے شک وظائف نور کمانے کی چیز ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ذکر و اذکار کی، وہ کمانا تو صحیح ہے، لیکن میرے دوستو اس سے زیادہ محنت ہمیں چاہیے ہے گناہ کو چھوڑنے کی، محنت کرنے کی. اور گناہ ظاہری بھی ہیں اور گناہ باطنی بھی ہیں. ظاہری گناہ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، باطنی گناہ نظر نہیں آتے. باطنی گناہ جب ہی نظر آتے ہیں جب کسی کامل کے پاس جاؤ، جس کا دل بنا ہوا ہو، جس کا دل اخلاق رذیلہ سے خالی ہو، اخلاق حمیدہ کے نور سے منور ہو. جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے خود ہی شرم آ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے اندر کتنے عیب ہیں. مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اللہ والا پاک صاف ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کے اپنے عیوب آئینے کی طرح کھل جاتے ہیں. ہماری آنکھیں ایسی، ہماری ناک چپٹی، ہمارا یہ باطنی حال بتا رہا ہوں کہ وہاں جا کے اپنے عیوب کھلتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے اپنے عیوب کھلتے ہیں. جب عیوب کھلتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے. جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے تو پھر اس کی اصلاح کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے باطنی گناہ تکبر ہے، عجب ہے، اور بیجا غصہ ہے، اور حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، غیبت ہے، یہ سب کے سب باطنی گناہ ہے، اور ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو یہ سب باطنی گناہ ہے، ان کی ہم فکر کریں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جلد از جلد بنا لینا چاہیے۔ زندگی زیادہ مہلت نہیں دیتی، بہت سے لوگ منصوبہ بندی لمبی کر لیتے ہیں، ان کو لمبی منصوبہ بندی تو کر لیتے ہیں اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی، اور موت ان کو آ لیتی ہے اور بیچارے ایسے کیسے ہی محروم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری گزارشات کو میرے لیے بھی اور سب دوستوں کے لیے قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ایک دو منٹ میں نشر الطیب پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی روایت، احمد اور بزار اور طبرانی اور بیہقی نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کا اول کا حصہ فصل اول کی دوسری روایت ہے اور اس کا اوسط حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا محکی عن ہوں۔ اس میں اشارہ ہے دو آیتوں کے مضمون کی طرف، اول ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم الی آیہ۔ ثانی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یعنی اول آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہماری اولاد میں ایک جماعت مطیع پیدا کیجیے، اور اس جماعت میں ایک ایسا پیغمبر قائم کیجیے، مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ بجز آپ کے اور کوئی پیغمبر ایسے نہیں کہ دونوں حضرات کی اولاد میں ہوں۔ اور دوسری آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آویں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ پاک اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اور صدقے میں اور اس کی برکات سے اللہ ہم سب کو خوب خوب نواز دے۔ اے اللہ، یہ جو پریشانی ہم امت مسلمہ پہ آئی ہے، سارے عالم پہ آئی ہے، خصوصاً امت مسلمہ کو اے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ، جلد از جلد اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو ساری امت لرزاں ہے، خوف زدہ ہے، اے اللہ ہمارے خوف اور لرزے کو اے اللہ اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ، سکون چین اور عافیت نصیب فرما۔ بے روزگاروں کو اللہ روزگار نصیب فرما۔ جو ہمارے بھائی بالکل محتاج ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، اس پریشانی کو جلد از جلد دور فرما۔ اے اللہ، جس طرح اس پریشانی کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو جس طرح سنبھالا ہے، آپ کی مدد ہو گئی کہ ہم بہت سے گناہوں سے بچ گئے، سنیما بند ہو گئے، بری جگہیں بند ہو گئیں، گناہوں کی جگہیں بند ہو گئیں، فحاشی کے اڈے بند ہو گئے بہت سے، اور کروڑوں روپیہ، لاکھوں کھربوں روپیہ جو غیر شرعی تقریبات میں خرچ ہوتا تھا، گانے بجانے کی محفلیں اور یہ برے ولیمے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، شر و طعام کہا گیا ہے، کتنے گناہوں سے اللہ ہم بچ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ ان گناہوں کے اڈوں کا قلع قما فرما دے، اور مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، یا اللہ پاک آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو با مراد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔